بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرين مسجد، الله تبارك وتعالى نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ پھر عطا فرمایا. اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نعمت اور رحمت والے مہینے میں اللہ نے ہمیں داخل فرما دیا. اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کا جو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر انسان کا نہ گزرے. ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو ہر وقت بٹھانا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. وہاں پر سوال ہوگا، دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال کریں گے، کیا کر کے آئے ہو، کیسے اپنی زندگی گزار کر آئے ہو. یاد رکھیے، جو وقت دنیا کا اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، وہ وقت کامیاب ہے. اور جو وقت دنیا کا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر رہا ہے، وہ وقت ناکام ہے. کل اللہ کے دربار میں اس وقت کا حساب دینا ہوگا. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کی یہ زندگی جو چند سالوں کی زندگی ہے، اس زندگی کا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کے ذکر میں گزارے. اور خاص طور پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کے دن قیمتی ہیں، اس کی راتیں قیمتی ہیں، اور زندگی میں کسی دوسرے وقت میں وہ راتیں نہیں ملتی جو راتیں اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں متعین فرمائی ہیں. اور خاص طور پر وہ رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کے برابر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 27 رمضان المبارک، 27ویں شب، وہی لیلۃ القدر ہے. میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرماتے ہیں، نہیں ملتی ہے. دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرماتے ہیں، نہیں ملتی ہے. تیسرے 10 دن کا اعتکاف فرماتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی بھی رات وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اس لیے رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ کے بندے کو اپنے اللہ کو راضی کرنے، اپنے اللہ کو منانے اور اپنے اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں آدمی زیادہ عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، اور جیسے جیسے رمضان اختتام کی طرف پہنچتا ہے آدمی عبادات سے کم ہو کر دنیا کے کاموں کے اندر زیادہ لگ جاتا ہے۔ حالانکہ آخری عشرے کی جو پانچ طاق راتیں ہیں، ان پانچ طاق راتوں میں کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ ہم نے جو یہ متعین کر لیا کہ 27ویں رمضان ہی لیلۃ القدر ہوگی اور 27ویں شب کو ہم عبادات زیادہ کرتے ہیں، زیادہ عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ رمضان کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، آخری عشرے کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور ان آخری عشرے کی 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے ایمان عطا فرمایا، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان والوں کی آزمائش اللہ تعالی فرماتا ہے، کرتا رہتا ہے، آج سے نہیں، جب سے دنیا قائم ہے اللہ نے ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اس وقت سے اللہ تعالی اس دنیا میں ایمان والوں کی آزمائشیں کر رہا ہے، ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم ان آیتوں کے اندر ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 70 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، جس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواس بتلایا گیا ہے۔ وہ اہل ایمان نہیں تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، اس وقت کا جو دین برحق تھا وہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مذہب تھا۔ بادشاہ ذو نواس کے پاس ایک کاہن رہتا تھا، کاہن کہا جاتا ہے جو ستاروں سے اور جو شیاطین ہیں ان شیاطین سے کچھ علم کو سیکھ کر اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو کوئی ایک لڑکا دو، جس لڑکے کو میں اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ لڑکا آپ کے کام آ سکے۔ تو بادشاہ یوسف ذو نواس نے ایک لڑکے کو متعین کیا تاکہ وہ کاہن کا علم سیکھے۔ اس لڑکے کو عبداللہ بن تامر کا نام دیا جاتا ہے کہ عبداللہ کاہن کے پاس جائے گا اس کا علم سیکھنے کے لیے۔ جس راستے سے عبداللہ کاہن کے پاس آتے جاتے ہیں اس راستے پر ایک راہب رہتے ہیں، راہب کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو عالم تھے، جن کے پاس صحیح دین تھا، صحیح علم تھا، اللہ پر ایمان تھا، عیسیٰ پر ایمان تھا، ان کے جاننے والے ماننے والے جو تھے وہ راہب کہتے ہیں۔ یا عبداللہ کاہن کے پاس جاتا اس کا علم سیکھنے کے لیے، لیکن راستے میں اس راہب کا گھر پڑتا تو عبداللہ راہب کے پاس بھی آنے جانے لگا، یہاں تک کہ کاہن کا علم نہ سیکھ کر اس راہب کو کے پاس آتے جاتے اللہ نے عبداللہ کے دل کے اندر بھی ایمان ڈال دیا اور عبداللہ ایمان لے کر آ گیا۔ راستے سے گزر رہا ہے، عبداللہ نے دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ عبداللہ نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر کاہن کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے یہ شیر نہ مرے، اور اگر راہب کا، عیسیٰ کے ماننے والے کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے یہ شیر مر جائے۔ عبداللہ نے پتھر مارا، شیر مر گیا۔ لوگوں کے اندر چرچا ہوا عبداللہ کا کہ ایک ایسا جوان ہے کہ جس نے پتھر اٹھا کر مارا اور شیر مر گیا۔ ایک آدمی آیا عبداللہ کے پاس، کہ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، تم میری آنکھوں کو صحیح کرو. عبداللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہاری آنکھوں کو صحیح کروں گا. اس نے وعدہ کیا، عبداللہ نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالی نے اس کو بینائی عطا فرما دی. اور چرچا ہوا عبداللہ کا کہ یہ ایسا لڑکا کہ جس کے پتھر مارنے سے شیر مر جائے، جس کے ہاتھ پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. ہوتے ہوتے بادشاہ یوسف زو نواز تک بات پہنچی. اس نے اس راہب کو بلایا جس نے عبداللہ کو دین سکھلایا تھا، اس آدمی کو بلایا جس کی آنکھیں صحیح ہوئی تھیں، عبداللہ کو بلایا بادشاہ نے، اور اس راہب کو اور اس آدمی کو جس کی آنکھیں صحیح ہوئی تھیں ان دونوں کو پھانسی دے دی، قتل کر دیا. لوگوں سے کہا کہ یہ عبداللہ جو ہے اس کو لے کر جاؤ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اور وہاں سے لے جا کر اس کو گرا کر ختم کر دو. لوگ لے کر گئے، جو لوگ عبداللہ کو گرانے کے لیے لے کر گئے تھے اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیا، عبداللہ صحیح سالم واپس آ گیا. اور چرچا لوگوں کے درمیان میں ہوا. بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو لے کر جاؤ سمندر میں اور وہاں لے جا کر پانی میں ڈبو کر اس کو مار کر ختم کر دو. جو لوگ عبداللہ کو لے کر گئے وہ خود پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے، ختم ہو گئے، عبداللہ پھر صحیح سالم واپس آ گیا. یہ ایمان تھا عبداللہ کا. عبداللہ نے بادشاہ سے کہا، اے یوسف ذو نواس، اگر تو مجھ کو مارنا چاہتا ہے، یہ جو میرا تیر ہے اس تیر پر جب بسم اللہ پڑھ کر تو مارے گا، بسم اللہ پڑھ کر مارنے سے میں مروں گا، اس کے علاوہ نہیں مر سکتا. بادشاہ نے اس کے تیر سے بسم اللہ پڑھ کر عبداللہ کو تیر مارا گیا تو عبداللہ مر گیا، شہید ہو گیا. پورے ملک کے اندر چرچا ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر تیر مارا گیا ہے، تو اللہ کے نام سے جو تیر لگا اس سے عبداللہ مر گیا. پورے اس ملک کے لوگوں نے اللہ پر ایمان کو قبول کر لیا، سارے لوگ ایمان والے ہو گئے. بادشاہ ذو نواس وہ کافر ہے، اس نے دیکھا کہ تمام لوگ ایمان لے کر آ گئے اللہ پر. اس نے کہا کہ یا تو اللہ پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان نہیں رکھو گے میں تم سب کو جلا کر ختم کر دوں گا. اس بادشاہ نے ایک بڑی خندق کھدوائی، اس خندق کے اندر آگ جلوائی گئی. آگ جب خوب بھڑک گئی، خوب آگ جلنے لگی، تمام لوگوں کو جو اسلام لے کر آئے تھے ان کی تعداد 12,000 بتلائی گئی ہے، 18,000 بتلائی گئی ہے، 18,000 سے اور زائد بتلایا گیا ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے. بادشاہ ذو نواس، اس کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایمان والے کھڑے ہوئے ہیں. بادشاہ کہتا ہے، اے لوگوں، اگر اللہ پر ایمان رکھو گے اس آگ میں جلا کر مار دیے جاؤ گے، اللہ پر ایمان چھوڑ دو گے دنیا کے اندر زندگی دے دی جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے اسی واقعے کو، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود. وہ آگ والے جنہوں نے آگ جلائی اور اس آگ کے اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈال کر ختم کیا جا رہا تھا، ایمان والوں کی آزمائشیں ہو رہی تھیں، ایمان والوں کی جانچ ہو رہی ہے، ابھی ایمان لے کر آئے اللہ پر اور ابھی اللہ تعالی ان کے ایمان کی جانچ کر رہا ہے کہ کیسا مضبوط ایمان ہے اپنے اللہ پر، کیا موت کے خوف سے وہ لوگ ایمان چھوڑ دیں گے، کیا موت کے ڈر سے اللہ پر ایمان کو ختم کر دیں گے، کیا دنیا میں چند سال اور جینے کے لیے اپنے اللہ پر ایمان ختم کر دیں گے یا اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب جو کچھ بھی ہو دنیا کی زندگی ان کے نزدیک کوئی زندگی نہیں ہے، وہ اپنے اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اب اگر جان جاتی ہے تو جان دینا ان کے لیے آسان ہو جائے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ اصحاب اخدود، وہ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے آگ پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، ایمان والے آگ کے اندر جا رہے ہیں، ایمان والوں کو ڈالا جا رہا ہے، ایمان والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو اس خندق کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، ایمان والے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ایمان والے اپنے اللہ کے پاس اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا رہے ہیں، ایمان والوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اپنے اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کو قتل کیا گیا، قرآن کہہ رہا ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا، قرآن کہہ رہا ہے ان کو خندق کے اندر ڈالا گیا، ان کو اس جلتی ہوئی خندق میں ڈال کر مارا گیا، کیا جرم تھا ان کا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، صرف ایک جرم تھا ان کا، وہ جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، وہ جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ جرم یہ تھا کہ وہ عیسیٰ کو اپنا نبی تسلیم کرتے تھے، وہ جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، وہ جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کو اپنا پالنہار سمجھتے تھے، وہ جرم یہ تھا کہ وہ دنیا کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو یہ جانتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی پیر سے ٹوٹ کر نہیں گر سکتا، وہ اس ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس اپنی جانوں کو دے کر چلے گئے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک ہی جرم تھا، صرف یہ جرم کہ وہ اپنے اللہ پر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کی صورتحال، دیکھ رہے ہیں سارے ملک کے اندر ایک نفرت کے تماشا بنایا ہوا ہے، مذہب کو ٹارگیٹ کر کے اس کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان جو پیار و محبت، امن و شانتی کے ساتھ جو لوگ ملک کے اندر رہتے تھے، آج نفرت صرف مذہب کی بنیاد پر اس طریقے سے بھر دی گئی ہے کہ آج ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، آج مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسوں کو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کہیں موب لنچنگ کے نام پر اور کہیں دوسرے طریقے پر یا تو قتل کیا جا رہا ہے یا جیلوں کے اندر ڈال کر بند، کیا جرم ہے ان لوگوں کا؟ آج کے مسلمان جو اس دیش کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی، فلسطین میں 30,000 مسلمان عورتوں کو، بچوں کو قتل کر دیا ہے، کیا جرم ہے ان کا؟ کیا انہوں نے کیا سوائے اس کے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جرم نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ تعالی اس دنیا کے اندر ایمان والوں کی آزمائشیں کرتا ہے، اللہ تعالی اس دنیا میں اپنے بندوں کو کہ کون دنیا میں لگ کر اللہ کو بھولا بیٹھا ہوا ہے اور کون دنیا کی اس زندگی میں بھی اپنے اللہ کو اس طریقے سے یاد رکھے ہوئے ہے کہ اگر اللہ اور دنیا کے درمیان مقابلہ ہو، اللہ اور دنیا کی زندگی کے درمیان میں مقابلہ ہو، ایمان اور دنیا کی زندگی کے درمیان مقابلہ ہو، کون ہے جو اپنی جان دے کر اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر اس دنیا میں چند سال اور زندگی کو لینا گوارا کر لیتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جانچ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی، اللہ تعالی ایمان والوں کو جانچتا رہے گا۔ اے میرے بھائی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا مسلمان، ہم یہ دیکھتے ہیں ملک کے اندر کے مسلمان مایوس ہے، مسلمان خوف کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ڈر کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، کس چیز کا خوف اور ڈر کرتے ہو؟ ایک کیا موت سے مسلمان ڈرنے لگا، موت مسلمان ڈرنے کی، بہت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو یاد رکھیے کہ یہ موت ہمارے اللہ سے ملاقات کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ جس دن یہ موت کی دیوار ختم ہوگی، اس دن ہماری ملاقات ہمارے اللہ کے ساتھ ہوگی۔ جس دل کے اندر ڈر اور خوف ہوگا، اس دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر کبھی بھی خوف نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالی نے جو مقدر لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ جب ہماری موت آنی ہے، اس موت کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے، نہ کوئی پہلے لا سکتا ہے، نہ کوئی بعد میں لا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام کام جو کچھ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں کہ ہمارے عمل کتنے خراب ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، کتنے ہمارے نوجوان، کتنی ہماری بیٹیاں، کتنی ہماری مائیں، کتنے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ایسے ہیں جو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان جو غلط طریقے کے اوپر بزنس کرتے ہیں، جھوٹ بول کر بزنس کرتے ہیں، سودی بزنس کرتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے کاموں کو آگے چلا رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ہم اپنے ایمان کو اگر صحیح کر لیں، قرآن کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالی تمہیں سر بلند رکھیں گے، تمام لوگوں کو تمہارے قدموں کے اندر جھکا دیں گے، ساری دنیا تمہارے قدموں کے اندر پڑی رہے گی، ساری دنیا کے لوگ تمہارے قدموں کے اندر رہیں گے۔ تم صرف ایک کام کر لو، ایک چیز کو اپنا لو کہ سچے اور پکے مؤمن اور مسلمان بن کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، ایمان جیسی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر مؤمن اس دنیا کے اندر مؤمن بن کر اپنی زندگی کو گزارنے لگے، اللہ تعالی دنیا کی ہر قوم کو تمہارے قدموں کے اندر ڈال دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی آگے رہو گے، تم ہی بڑھتے رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، تمہارے ہی ہاتھوں میں دنیا کی باگ ڈور رہے گی۔ آج ہمیں یہ کہتے ہوئے کوئی تردد نہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم ذلیل اور رسوا زندگی گزار رہی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ کہنے کو تو 57-58 مسلم ممالک ہیں، لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر غیرت باقی رہ گئی، جس کے اندر ایمان باقی رہ گیا۔ ہر کوئی کسی دوسرے کا غلام بنا ہوا ہے، ہر کوئی دنیا کی طاقتوں کا غلام بنا ہوا ہے، ہر کوئی دنیا کی طاقتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا کر اور اپنی سب چیزوں کو نچھاور کر کے اللہ کی طاقت پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، دنیا کی طاقتوں پر اس طریقے سے بھروسہ کر کے بیٹھ گئے کہ ذلت اور رسوائی کو اللہ نے ان کا مقدر بنا دیا۔ آج فلسطین کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر بھوک اور پیاس سے تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، علاج کے لیے دوا نہیں، اور وہ بغیرت مسلم حکمرانوں کو دیکھو کہ ان کی عیش و عشرت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور وہ اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے عزیزوں، ان فلسطینیوں کا ایمان دیکھو، آج بھی اگر تم کسی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی معلوم کرو گے کیسا گزر رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے، ہر بچہ ایک جواب دیتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمیں کافی ہے، اور اللہ کا جو ایمان ہے اللہ پر اس میں جو مزہ ہے میرے بھائیو، دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، اپنے ایمان کی فکر کرو، آزمائشیں آئیں گی، دنیا کے اندر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے ایمان والوں کی آزمائشیں کرتا ہے، جو اس آزمائش پر کھڑا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری فرما رہے ہیں، کون سی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، جس جنت کے اندر پھر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے بچوں جو قیامت تک آنے والے ہیں ان قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ آج یہ تو فکر رہتی ہے کہ میرا بزنس، میرا بیٹا کس طریقے سے سنبھالے گا، آگے کیسے بڑھے گا، اس کو اس طریقے سے سیکیور کر دیا جائے بزنس کو کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ آئے، کوئی کمی نہ آئے، یہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اے ایمان والو، تمہاری اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو سیکیور کرو کہ ان کو ایمان کیسے باقی رہے گا، وہ ایمان پر کیسے چلیں گے، ان کے دل کے اندر ایمان کیسا رہے گا۔ آج تو ذرا ذرا سی چیزوں پر، تھوڑی تھوڑی آزمائشوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان بچیاں، مسلمان جوان آج اپنے ایمان کو چھوڑ کر اور دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ اپنے بزنس کو سیکیور کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نسلوں کے ایمان کو سیکیور کر کے آئے ہو دنیا سے، یا دنیا کے اندر تم نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو ایمان، اپنے بچوں کو دین، اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو۔ میں بہت سے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر جن کے بچے کانوینٹ اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی ماہانہ فیس لاکھ لاکھ، دو دو لاکھ، پانچ پانچ لاکھ روپیہ اپنے بچوں کی فیس دیتے ہیں، لیکن جب ان بچوں سے پوچھا جاتا ہے قرآن کریم کتنا پڑھا ہے تو ان کے بچے قرآن نہیں جانتے، ان کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھلاتے، وہ اپنے بچوں کو دین اور ایمان نہیں سکھلاتے۔ میرے بھائی، اگر ایمان نہیں سکھلاؤ گے، ایمان نہیں پڑھاؤ گے، دین باقی نہیں رہ سکتا ہے، مدرسہ نہیں پڑھاؤ گے، دین باقی نہیں رہ سکتا، اللہ کے نبی سے آشنا نہیں کرو گے، دین باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میں بنگلہ دیش گیا، بنگلہ دیش میں ایک صاحب آئے میرے پاس، 30 سال تک امریکہ میں وہ کام کرتے تھے، فوج کے بڑے عہدوں کے اوپر رہ چکے تھے، 30 سال امریکہ میں فوج کے عہدوں کے اوپر رہتا ہوا آیا اور آ کر میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرے بچے امریکہ کے اندر ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، بڑے بیٹے کی عمر تقریباً 45 سال ہے، اس کے بعد اس سے چھوٹا۔ کہنے لگا کوئی بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ شادی کرو، منع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں رہتے ہیں، گھر بساتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن شادیاں ان کے درمیان میں نہیں ہوتی۔ ہماری اولاد ویسے ہی اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، ہم نے ان کو اعلیٰ تعلیم دی، ہم نے ان کو بہت اعلیٰ اسکولوں کے اندر پڑھایا، اس لیے کہ میں خود فوج کے بڑے عہدے کے اوپر تھا، اعلیٰ ترین ان کو ہم نے دنیا کی سہولت دی، لیکن آج جب آنکھ سے پٹی ہٹی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آج ایمان پر باقی نہیں ہیں، وہ ایمان کی طرف نہیں چلتے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ بتلاؤ کہ تمہارے بچوں کے نام اسلامی نام ہے کہ وہ بھی عیسائی نام ہے؟ کہنے لگے نہیں، نام تو ان کے اسلامی ہیں۔ میں نے کہا مسجد جاتے ہیں نہیں جاتے؟ کہنے لگا کبھی 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں کبھی ان کا جی چاہتا ہے تو مسجد چلے جاتے ہیں، نہیں تو مسجد سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہیں اس کلچر سے دلچسپی ہے، انہیں اس زندگی سے دلچسپی ہے جو زندگی انہیں بچپن سے دی گئی، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو کلچر ان کو دیا گیا۔ آج جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو اسی کلچر کے اندر بڑے ہوئے۔ میں اپنے ایک ایک ایمان والے بھائی کو کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو چاہے جہاں پڑھاؤ، جس اسکول کے اندر پڑھاؤ، جس بڑے کالج کے اندر پڑھاؤ، جہاں جی چاہے وہاں پڑھاؤ، جو جی چاہے وہ ان کو تعلیم دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایمان کی فکر کرو۔ گھر کے اندر عالم کو بلاؤ، کسی عالم سے قرآن، اللہ کے نبی کی حدیثیں، دین اسلام، شریعت، نماز، قرآن، مرنا، جینا، جہنم اور جنت اور اللہ تعالی پر ایمان کیسا ہوگا، ان کو دین سکھلاؤ اپنے گھر کے اندر۔ صرف دنیا کے اوپر مت چھوڑ دو، صرف اسکول اور کالج کے اوپر مت چھوڑ دو، بلکہ دین کی بھی فکر کرو۔ آج بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتے۔ اگر دین کی فکر نہیں کرو گے، آنے والی نسلیں تمہارے دین کے اوپر باقی رہ جائے ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ساری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اور خود ہمارے دیش کے اندر وہ صورتحال چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ایمان والے کے ایمان کو لے لیا جائے، بچوں سے ایمان کو لے لیا جائے۔ یہ جو بچے ایمان پر ہیں، یہ مسلمان جو ایمان پر ہیں، ان سے ان کا ایمان لے لیا جائے۔ اسی کوشش کے اندر دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بزنس کو بڑھانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بزنس کو سیکیور کرنا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری دنیا کے اندر بڑھوتری نہیں ہے۔ کل اللہ اس سلسلے میں سوال نہیں پوچھیں گے، آپ بزنس کرتے ہو کرو، کوئی انکار نہیں کرتا، آگے بڑھاتے ہو بڑھاؤ، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اگر کروڑ دیا ہے، اللہ 100 کروڑ آپ کو عطا فرمائے، بزنس کے اندر برکت عطا فرمائے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کل سوال یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کے ایمان کی تم نے کیا فکر کی ہے، ان کو کیا راستہ دے کر آئے ہو، کیا ذمہ داری دے کر آئے ہو، ان کی نسلیں جو تمہاری آنے والی ہے، ان کے ایمان کی تم نے فکر کی ہے یا فکر نہیں کی ہے۔ اس سلسلے کے اندر کوشش کرو، محنت کرو، ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیا میں رکھو، خود بھی ایمان پر جاؤ، اپنے بچوں کو ایمان سکھلاؤ، وہ دنیا سے جائیں اپنے اللہ کے پاس تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ میرے بھائی، ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ٹرسٹ ہے مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ مولانا حسین احمد مدنی میرے دادا ہیں، جو فریڈم فائٹر تھے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تقریباً 14 سال جیل کے اندر گزارا ہے، جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر سب سے پہلے انگریز کو کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا، انگریز سے معاملہ کرنا، انگریز سے کسی طریقے سے مسلمان کا یا اس دیش واسی کا کوئی کنیکشن اور معاملہ، یہ حرام ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ اگر ملک کے اندر کسی نے دیا تھا تو وہ میرے دادا مولانا حسین احمد مدنی تھے، جن کے اوپر مقدمہ چلا ہے، غداری کا مقدمہ چلا ہے۔ کراچی کے خالق دینا حال آج بھی اس کا گواہ ہے کہ جب آپ پر مقدمہ چلا، لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا مدنی عدالت میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ عدالت ان کو پھانسی کی سزا دے گی۔ عدالت کے اندر آئے، جج نے پوچھا، مولانا مدنی آپ نے فتویٰ دیا ہے،
مولانا حسین احمد مدنی نے کہا انگریز کے جج سے فتویٰ باہر دیا تھا، آج پھر اس عدالت میں حسین احمد اپنے فتوے کو دہراتا ہے کہ انگریز سے کسی قسم کا معاملہ کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا پھانسی ہو سکتی ہے، اپنے بغل سے کفن نکال کر دکھلایا کہ میں جب دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ کو پھانسی دو گے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ انگریز کے کفن کے اندر لپیٹ کر اس مٹی کے اندر جاؤں، اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہو۔ میرے بھائی آج ہم اس دیش کے اندر آزاد ہیں، بہت سے لوگوں کی دیش کے لیے قربانیاں ہیں، اس میں سے ایک مولانا حسین احمد مدنی بھی ہیں، انہی کے نام پر یہ ٹرسٹ چل رہا ہے، مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ، جو ملک کے مختلف صوبوں میں خاص طور پر بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال کے کچھ اضلاع کے اندر، دیوبند اور یو پی کے اضلاع میں یہ ٹرسٹ کام کرتا ہے، ان جگہوں پر جہاں عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کے ایمان کو پیسوں میں، کھانا اور پانی میں، دوا اور علاج میں، کپڑوں میں اور ان کے بچوں کو تعلیم دے کر وہ عیسائی مشنریاں اپنے اندر ان کو سموتی ہیں اور اپنے اندر لے کر آتی ہیں اور ان کا دین اور دھرم لے لیتی ہیں۔ میرے بھائی ٹرسٹ اسی طریقے پر ان لوگوں کے درمیان کام کر رہا ہے۔ آج الحمدللہ تقریباً 14,000 بچے اور بچیاں ٹرسٹ کی ذمہ داری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے انٹر کالج بھی ہے، ہمارا پرائمری بھی ہے، ہمارے مکاتب بھی ہیں، ہمارے مدرسے بھی ہیں، الحمدللہ ان جگہوں کے اوپر ٹرسٹ کام کر رہا ہے، گاؤں گاؤں مکتب بنائے، گاؤں گاؤں مکاتب بنائے، گاؤں گاؤں پرائمری بنائی، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ہم نے مڈل اسکول بھی بنائے، ہائی اسکول بھی بنائے، انٹر کالج بھی بنائے، مدرسے بھی ہمارے بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مدرسوں میں جو ضرورت ہے ان مسلمانوں میں اگر ان کو کپڑے کی ضرورت ہے ٹرسٹ ان کو کپڑا مہیا کرتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے کھانا ان کو دیتا ہے، ان کی بچیوں کی شادی کی ضرورت ہے ٹرسٹ ان کو شادی ان کی بچیوں کی کراتا ہے، بقرعید کے اندر قربانیاں، رمضان چل رہا ہے، ایسی بیوائیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، ہر سال 3,000 ایسی بیواؤں کو رمضان کا کٹ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ سحر اور افطار کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے، اور جہاں پر مسجد نہیں ہے ٹرسٹ وہاں پر مسجد ان کو بنا کر دیتا ہے، اب تک 112 مسجدیں ٹرسٹ بنا کر دے چکا ہے، جہاں پانی نہیں وہاں ان کو پانی کا مہیا کیا جاتا ہے، اگر یہاں پر مجمع میں جھارکھنڈ کے لوگ ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے کہ جھارکھنڈ کا علاقہ سارا کا سارا پہاڑی علاقہ ہے، پانی تقریباً 300, 400, 500 کہیں کہیں 900 فٹ نیچے پانی ملتا ہے، ٹرسٹ وہاں پر بورنگ کراتا ہے، پانی کو مہیا کراتا ہے، ایک پانی کے اوپر 50,000 روپیے کا خرچ آتا ہے۔ میرے بھائی ہم نے دیکھا ہے ان جگہوں پر جہاں پر گورنمنٹ نے بورنگ کرائی، اس جگہ پر کرائی جہاں غیر مسلم رہتے ہیں، اور مسلمان ایک گھر پانی لینے کے لیے ایک مہینے میں کہیں 20 روپیہ مسلمان دیتا ہے، کہیں 30 روپیہ مسلمان ایک گھر دیتا ہے، تب اس کو اس نل سے پانی بھرنے کو اجازت ملتی ہے۔ ایسی جگہوں پر اب تک 2400 کے قریب ٹرسٹ وہاں پر بورنگ کرا چکا ہے، پانی کا نظام کر چکے ہیں، الحمدللہ یہ ایک بڑا کام ہے، جہاں ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے اور جہاں پر عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو خرید رہی ہیں، ٹرسٹ وہاں پر کام کرتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے تو گھر بنا کے دیتا ہے، کپڑا نہیں تو کپڑا دیتا ہے، کھانا نہیں تو کھانا دیتا ہے، وہاں پر شادی کی ضرورت ہے بچی کی تو شادی ہے، بیمار ہے علاج کی ضرورت ہے تو علاج کراتا ہے۔ اس سال ٹرسٹ نے الحمدللہ تقریباً 3,61,00,000 روپیہ ان تمام چیزوں کے اوپر ٹرسٹ نے خرچ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد تقریباً 1400 طلبا ہیں جو ٹرسٹ کی ذمہ داری میں مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کا کھانا پینا وہ سب ٹرسٹ کی ذمہ داری میں ہے، ان کے کھانے پینے کے اوپر تقریباً 1,00,00,000 سے اوپر ہر سال ٹرسٹ کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہم رمضان کے ہر پہلے جمعے میں الحمدللہ حضرت امام صاحب اور یہاں کے جو کمیٹی کے تمام افراد ہیں محبت کرنے والے، وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، میں ان تمام کا مشکور ہوں کہ وہ ٹرسٹ کے لیے اعلان کے لیے اور یہاں بیان کے لیے پہلے جمعے کو مجھ کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ لیکن ٹرسٹ کا جو چندہ ہے وہ کل یعنی سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد کا وقت انہوں نے رکھا ہے، تراوی کے بعد جو دو تراویاں ہوتی ہیں ان دونوں تراویوں کے بعد، پہلی تراوی کے بعد بھی اور دوسری تراوی کے بعد بھی کل بروز سنیچر ان حضرات نے ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اس وقت خدام المسلمین کا اس وقت چندہ ہے، آپ حضرات ان کو بھی دیجئے، اور جو حضرات ٹرسٹ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کل عشاء کی نماز کے بعد، تراوی کے بعد ٹرسٹ کا تعاون کریں، اور اگر ابھی بھی کوئی دینا چاہتا ہے تو امام صاحب کے کمرے میں آ کر وہ رسید بنوا سکتا ہے نماز کے بعد، لیکن عمومی چندہ کل ہوگا تراوی کے بعد۔ آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت، اسی طریقے سے جو ملک کے اندر غریب مسلمان بستا ہے اس کے ایمان کی حفاظت بھی آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، میں ایک فرد سے جو میری آواز سن رہا ہے، آپ چاہے 1 روپے سے تعاون کریں، میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ 5,00,000 اور 10,00,000 روپیہ دیجئے، لیکن ایک فرد چاہے 1 روپیہ ٹرسٹ کا تعاون کیجئے، ہو سکتا ہے اسی آپ کے 1 روپے سے کسی ایمان والے کے ایمان کی حفاظت ہو جائے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالی آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیے گا کل بروز سنیچر عشاء کے بعد، تراوی کے بعد ٹرسٹ کا چندہ ہے، آپ لوگ اس میں تعاون کریں۔ ابھی کوئی دینا چاہتا ہے تو امام صاحب کے آفس میں ہوگا، اور جو جن کا اس وقت چندہ ہے خدام المسلمین کا، آپ حضرات ان کو بھی بڑھ چڑھ کر دیں، اور جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا، کیونکہ ہر کوئی دین کے کام کے اوپر لگا ہوا ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔